فطاب للبائع ربح ثمنه بعد التقابض لا للمشتري ربح مبيعه فيتصدق به. اچھا بھائی یہ بڑا مشکل مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، دلیل جو اس کی ذکر کر رہے ہیں توجہ سے بیٹھنا بھائی، سب سے پہلے صورت مسئلہ سمجھ لو بھائی. دو آدمیوں نے آپس میں کسی چیز کی بیع کی، مثلا ایک نے دوسرے کو باندی بیچی لیکن شرط لگا دی کہ یہ مثلا ایک ماہ تک میری خدمت کرے گی، بھائی نے یہ شرط لگا دی تو بیع کون سی بن گئی؟ بیع فاسد ہو گئی بھائی. آپ اس بیع فاسد میں عوضین پر دونوں نے قبضہ کر لیا، مشتری نے باندی پر قبضہ کر لیا اور بائے نے سمن پر کیا کر لیا؟ قبضہ کر لیا. اس کے بعد بھائی اس مشتری نے جس نے باندی خریدی ہے اس نے باندی کو آگے بیچا اور نفع کمایا، باندی کو آگے بیچا اور نفع کمایا بھائی، کہتے ہیں یہ نفع اس کے لیے حلال نہیں بلکہ اس کو اس کے لیے ضروری ہے، واجب ہے اس پر کہ اس کو صدقہ کر دے بھائی، اس کے جو نفع کمایا کیا کر دے اسے صدقہ کر دے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو مشتری جو بیع فاسد کے ذریعے جو مبیع خریدا تھا اس مبیع کے ذریعے جو نفع کمائے وہ مشتری کے لیے حلال نہیں ہوتا، اس پر ضروری ہے اس کو صدقہ کر دے. ادھر بائے کو جو سمن ملے تھے بھائی، باندی کی جو قیمت اس نے وصول کی تھی بیع فاسد کے اندر، اس سمن کے ذریعے اس نے کاروبار کیا اور اس میں اس کو نفع حاصل ہوا بھائی، تو کہتے ہیں یہ جو سمن سے نفع اس نے کمایا بائے نے یہ اس کے لیے حلال ہے بھائی. یہ کیا ہے اس کے لیے؟ صورت مسئلہ سمجھ میں آئی بھائی؟ بیع فاسد ہوئی دو آدمیوں کے درمیان، مشتری نے مبیع پر قبضہ کر لیا اور بائے نے سمن پر قبضہ کر لیا، لیکن یہ بیع فاسد اس کا واپس کرنا دونوں کا واجب ہے ان پر، اور اس پھر آگے مشتری مبیع کے ذریعے نفع کما لیتا ہے اور بائے سمن کے ذریعے نفع کما لیتا ہے، تو بائے نے جو سمن کے ذریعے نفع کمایا وہ تو اس کے لیے حلال ہے جائز ہے بھائی، لیکن مشتری نے جو آگے اس مبیع کے ذریعے نفع کمایا وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے بھائی. دیکھیے بھائی، فطاب للبائع ربح ثمنه، پس حلال ہے بائے کے لیے طاب پسندیدہ ہونا، پاکیزہ ہونا، یعنی حلال ہے، حلال ہے بائے کے لیے ربح ثمنه، اس کے ثمن کا نفع، بعد التقابضی، کس کے بعد؟ تقابض یا تفاعل باب جانبین، یعنی دونوں نے کیا کر لیا تھا؟ عوضین پر قبضہ کر لیا تھا، مشتری نے بھی اور بائے نے بھی. لا للمشتری ربح مبیعہ، لیکن مشتری کے لیے اپنے مبیعے کا نفع وہ حلال اور پاکیزہ نہیں ہے بھائی، بلکہ اس کے لیے حرام. فیتصدق به، لہذا اس کو کیا کرے گا؟ صدقہ کرے گا بھائی. صورت المسئلہ، صورت مسئلہ یہ ہے بھائی، باع جاریتن بیعن فاسدن، ایک شخص نے بیچی باندھی بیع فاسد کے ساتھ، بدراہمی او بدنانیری، کس کے بدلے میں؟ دراہم اور دراہم یا دنانیر. دیکھا دراہم و دنانیر ہونا ضروری ہے بھائی، اگر بائے کو اس نے بدلے میں کیا دی بھائی؟ کوئی سامان دیا بھائی، کیا دیا؟ تو دراہم و دنانیر چونکہ متعین نہیں ہوتے اس لیے ان کے ذریعے جو نفع کمائے گا بائے وہ اس کے لیے حلال، لیکن اگر اس نے دراہم و دنانیر کے بجائے کیا دے دیے تھے؟ کوئی سامان دیا تھا، تو اس سامان کے ذریعے بائے جو کمائے گا وہ بھی اس کے لیے پاکیزہ نہیں ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ پاکیزہ، اس لیے دراہم و دنانیر کی قید لگائی بھائی، یہ ضروری ہے. دراہم و دنانیر کے بدلے وتقابضا اور دونوں نے قبضہ بھی کر لیا عوضین پر فباع المشتری الجاریہ پس بیچا مشتری نے باندی کو وربح اور نفع کمایا لا یطیب له الربح تو اس کے لیے یہ نفع پاکیزہ نہیں ہے حلال نہیں ہے وَإِن رَبِحَ الْبَائِعُ فِي الزَّمَنِ اور اگر بائع نے نفع کمایا کس کے اندر زمن کے اندر يَطِيبُ لَهُ الرِّبْحُ تو اس کے لیے نفع پاکیزہ ہے حلال ہے لیکن اگر وہ زمن بھی کیا تھا سامان میں نے بتایا تو پھر وہ اس کے لیے بھی پاکیزہ نہیں ہے بھئی صورت مسئلہ سمجھ میں آگئی بھئی اب مشکل مقام ہے دلیل اس کی ذکر کرتے ہیں اس سے پہلے دو تین باتیں سمجھ لیں بھئی وہ آگے بھی آئیں گی لیکن ترتیب سے سارا سمجھ لیں دلیل کا سمجھنا آسان ہو جائے گا یاد رکھو بیع کے اندر مبیعہ متعین ہوتا ہے اور ثمن متعین نہیں ہوتے درہم اور دنانیر متعین نہیں ہوتے یہ ضابطہ پہلے پڑھ چکے ہیں بھئی کہ مبیعہ کیا ہوتا ہے بیع میں متعین درہم اور دنانیر متعین مثلا آپ نے اپنے ایک ساتھی سے کتاب خریدی سامنے نوٹ رکھے ہوئے ہیں آپ نے کہا ان نوٹوں کے بدلے میں نے آپ سے یہ کتاب خریدی اس نے کہا میں نے قبول کیا بھئی اس عقد کو بھئی تو اب بے منعقد ہو گئی لیکن اب یہی نوٹ دینا آپ کے ذمہ ضروری نہیں آپ اس جیسے اور نوٹ بھی دے سکتے ہیں بھئی تو دیکھو سمن جو ہے یہاں مشارن الہ ہے لیکن پھر بھی متعین نہیں ہو رہے بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی معلوم ہوا مبیع متعین ہوتا ہے اور سمن متعین نہیں ہوتے یہ پہلی بات دوسری بات بھئی کہ حرمت کے باب میں شبہ بھی ملحق بالحقیقت ہوتا ہے یہ آگے آ جائے گا بھئی شرح کے اندر باقاعدہ وہ خود ذکر کریں گے جو حرمت کا مقام ہو والا نہ جیسے حرام سے بچنے کا حکم ہے وہاں شبہ حرام سے بھی بچنے کا حکم ہے تو حرام تو ہے ہی حرام جس میں حرمت کا شبہ بھی آ جائے گویا کہ اس کے اندر حقیقتاً حرمت آ گئی وہ بھی کیا ہو جائے گا حرام ہو جائے سورت سمجھ میں آئی کہ حرمت کے باب میں شبہ بھی کیا ہوتا ہے ملحق بال ملحق بالحقیقت ہوتا ہے یعنی شبہ بھی اسی شبہ حرمت بھی اسی طرح ہے جیسے گویا حقیقتاً کیا ہے حرمت ہے کیا ضابطہ ہوا کہ حرمت کے باب میں شبہ بھی کیا ہے ملحق بالحقیقت ہے شبہ حرمت بھی اسی طرح ہے گویا حقیقت حرمت ہے دوسری بات یہ بھئی تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ عدم ملک کی صورت میں جو نفع حاصل ہوگا اس میں حقیقتاً خبث ہوتا ہے تیسری کیا بات ذکر ہوئی بھئی عدم ملک کی صورت میں جو نفع حاصل ہوگا اس میں حقیقتاً خبث ہوگا بھئی مثلاً بھئی ایک شخص نے دوسرے کی کوئی چیز چھینی بھئی اس پر غصب کر لی قبضہ کر لیا اس پر تو یہ اس چیز کا مالک ہے مالک نہیں تو یہ عدم ملک ہے اب اس چیز کو وہ آگے چھینی ہوئی چیز کو آگے بیچتا ہے اور نفع کماتا ہے تو چونکہ اس چیز میں اس کی ملک ہی نہیں تھی لہذا اس کے لیے اب جو نفع وہ کمائے گا اس میں حقیقتاً خبث ہوگا ناپاکی ہوگی بھئی اس کے لیے حلال نہیں ہوگا بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی میں نے کہا تین باتیں یاد رکھیں بھئی پہلی بات کیا ذکر کی کہ بیع کے اندر مبیع متعین ہوتا ہے لیکن ثمن متعین نہیں ہوتے دوسری بات یہ ذکر کی کہ حرمت کے باب میں شبہ بھی کیا ہوتا ہے ملحق بالحقیقت ہوتا ہے تو شبہ حرمت بھی اسی طرح ہے گویا حقیقتاً حرمت ہے تیسری بات یہ ذکر کی میں نے کہ عدم ملک کی صورت میں جو نفع کمائے گا اس میں کیا ہوتا ہے حقیقتاً عدم ملک کی صورت ذکر کر دی ایک آدمی نے دوسرے کی کوئی چیز چھینی غصب کی تو یہ اب ملک نہیں ہے بلکہ کیا ہے عدم ملک اور اس عدم ملک کے اندر وہ نفع کماتا ہے اس کو آگے بیچ دیتا ہے تو یہ اس نفع کے اندر حقیقتاً خبث ہے کیونکہ اس کی ملک تھی ہی نہیں تو لہٰذا اس میں حقیقتاً کیا آگئی؟ حرمت کی ناپاکی آگئی بھئی. خب اس کا کیا معنی؟ ناپاکی بھئی، حرمت کی تو ناپاکی آگئی، تو لہٰذا اس کے لیے یہ جائز نہیں. یہ تین باتیں سمجھ لیں آپ نے. اب دیکھئے بھئی کتاب میں دیکھئے. اچھا بھئی، اوپر مسئلہ یہ ذکر کیا کہ بھئی مشتری کے لیے اس باندی سے جو اس نے نفع کمایا وہ حلال نہیں، بائے نے اس سمن کے ذریعے جو نفع کمایا وہ اس کے لیے، یہ فرق کیوں ہے؟ کہتے ہیں والفرق، فرق یہ وجہ یہ کہ ان المبیع متعین فی العقد، کہ مبیع کیا ہوتا ہے عقد میں؟ متعین ہوتا ہے. تو اس نے جب باندی بیچی تو باندی تھی مبیع، مشتری نے باندی خریدی تھی بھئی، اور وہ باندی کیا تھی؟ مبیع، وہ متعین ہے. فَيَكُونُ فِيهِ خُبْصٌ، تو اس کے اندر کیا ہوا؟ اس کی ذات میں ہی خُبْص آ گیا، ناپاکی آ گئی بھئی حرمت کی. بِسَبَبِ فَسَادِ الْمِلْكِ، کس وجہ سے فسادِ بھئی؟ بے کس قسم، کس قسم کی بے کے ذریعے اس نے باندی خریدی تھی؟ بے فاسد. جب بے فاسد کے ذریعے خریدی ہے تو جو ملک آئی وہ بھی فاسد ہوئی، ملک کامل نہ. بے فاسد کے ذریعے جو مالک مملوک ہوئی چیز وہ بھی کس قسم کی ہے؟ ملک فاسد آئی اس کے اندر، کیونکہ اس کا واجب ہے اس کا رد کرنا. بھئی یہ مالک پوری طرح بن گیا یا شرعاً اس کے ذمہ واجب ہے کہ اس چیز کو واپس کرے؟ واجب. تو جو چیز واجب الرد ہو، معلوم ہو اس کے اندر ملک کامل نہیں ہے بلکہ ملک فاسد ہے، ملک فاسد ہے. تو اس مبیعے کی عین میں، اس باندی کی عین میں خبص آ گیا تھا، بسبب فساد الملکی، فساد ملک کی وجہ سے. کیونکہ ملک کیوں فاسد ہے؟ میں نے کیا وجہ ذکر کی؟ کیونکہ اس پر واپس کرنا ضروری ہے، واپس کرنا ضروری ہے، واجب ہے، تو معلوم ہے ملک فاسد ہے. وفی فساد الملکی شبہت عدم الملکی، اور فساد ملک میں شبہ ہے کس کا؟ عدم ملکہ بھئی، کس چیز میں؟ فساد ملک میں شبہ ہے کس چیز کا بھئی؟ عدم ملکہ بھئی. اس کو واپس کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں بھئی؟ واپس کرنا ضروری ہے. تو ابھی یہ ختم کر دیں گے اور وہ چیز واپس کر دیں گے تو عدم ملک کیا آکے آیا؟ گویا کل عدم ہے، یہ ملک ہے تو، لیکن یہ ملک بھی گویا کل عدم ہے، کیونکہ واپس کرنا ضروری ہے بھئی، ختم کریں. تو فساد ملک میں کیا آیا مولانا؟ شبہ عدم ملک. اب یہاں پر وہ ضابطہ جوڑو تو میں نے ذکر کیا تھا، تیسرا ضابطہ کیا ذکر کیا تھا؟ عدم ملک کے صورت میں جو نفع آتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ حبیب حقیقتاً خبص. تو یہاں پر بھی اس باندی کے اندر شبہ عدم ملک آیا، اور عدم ملک ہوتا تو حقیقتاً خبص آتا، لیکن یہاں عدم ملک آ رہا ہے یا شبہ عدم ملک آ رہا ہے؟ تو یہاں حقیقتاً خبص آئے گا یا شبہ خبص آئے گا؟ شبہ خبص آ جائے گا. صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ تو فساد ملک میں شبہ عدم ملک کا، اور عدم ملک میں آتا تھا خبص، تو شبہ عدم ملک میں کیا آئے گا؟ شبہ خبص. تو اس کے اندر شبہ خبص آیا، اس کے نفع کے اندر بھئی کیا آیا؟ شبہ خبص آ گیا. یہ یوں کہو مولانا، اس باندی کے اندر کیا آ گیا؟ شبہ خبص آ گیا. کیونکہ بالکل یہ تو نہیں کہ وہ مالک ہی نہیں ہے، مالک تو وہ ہے، لیکن کس قسم کی مالک ہے بھئی؟ کس قسم کی ملک ہے اس کی؟ ملک فاسد ہے. تو خبص حقیقتاً نہیں آیا بلکہ شبہ، یوں کہہ لو شبہ خبص آیا. اور پھر اس کے ذریعے جو نفع کمائے گا اس میں بھی کیا آئے گا؟ شبہ خبص آئے گا. اور حرمت کے باب میں شبہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ملحق بالحقیق، وہ حقیقتاً کیا آگیا؟ خبص آگیا. تو جب حقیقتاً خبص آگیا تو اس کے لئے یہ نفع پاکیزہ نہیں، حرام ہے بھئی، اس کو استعمال نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں وَالشُبْحَةُ مُلْحَقَةٌ بِالْحَقِيقَةِ فِي الْحُرْمَةِ، اور شبہ ملحق بالحقیقت ہوتا ہے حرمت کے باب میں، یعنی حرمت کا شبہ بھی آ جائے تو گویا کہ حقیقتاً حرمت آ گئی. بھئی دلیل کیا ہے اس بات کی؟ کیوں شبہ ملحق بالحقیقت ہوتا ہے حرمت کے بعد میں؟ حدیث ذکر کر رہے ہیں، فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَحَا عَنِ الرِّبَا وَالرَّيْبَتِ، اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ربا سود سے بھی، وَالرَّيْبَتِ اور اس کے شک سے بھی. ریب کسے کہتے ہیں؟ شک. سود اور اس کے شبے سے بھی کیا کیا ہے؟ تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے منع فرمایا ہے، شبہ سود سے بھی معلوم ہوا شبہ بھی حرمت کے باب میں کیا ہوتا ہے، ملحق بالحقیقت ہوتا ہے. تو یہ تھے اس چیز کے بارے میں بحث چل رہی تھی جو متعین ہو جاتی ہے عقد کے اندر، اور وہ کیا تھا؟ مبیعہ. تو جب بائے نے وہ مبیعہ خریدا ہے بیع فاسد کے ساتھ، بھائی ادھر توجہ کرو، بھائی بائے نے جب اس مبیعے کو خرید، مشتری نے جب اس مبیعے کو کس طرح خریدا تھا؟ اس باندی کو اس نے بیع فاسد کے ساتھ خریدا تھا، تو باندی ہوئی متعین، تو اس باندی کے اندر کیا آ گیا؟ شبہ خبث آ گیا. کیا آ گیا؟ شبہ خبث آ گیا. اور آگے جب وہ نفع کما رہا ہے، جو عقد کر رہا ہے، اس عقد کا تعلق بعین ہی اسی باندی کی ذات سے ہوگا. کس سے ہوگا؟ کیونکہ مبیعہ کیا ہوتا ہے بیع کے اندر، تو گویا اسی باندی کے ذریعے وہ نفع کما رہا ہے، اور اسی باندی کے اندر تو شبہ خبث تھا، تو اس کے ذریعے جو نفع آئے گا اس میں بھی کیا ہوگا؟ شبہ خبث ہوگا، اور شبہ ملحق بالحقیقت ہوتا ہے حرمت کے باب میں، تو گویا اس میں حقیقتاً کیا آ گئی؟ حرمت آ گئی، تو اس کے لیے پاکیزہ جی. وَأَمَّا الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ فَغَيْرُ مُتَعَيِّنَةٍ، باقی دراہم اور دنانیر جو ہیں وہ غیر متعین ہوتے ہیں عقد کے اندر. وَلَوْ كَانَتْ مُتَعَيِّنَةً، اگر وہ متعین ہوتے، كَانَتْ فِيهِ شُبْهَةُ الْخُبْثِ، تو پھر اس عقد کے اندر کیا ہوتا؟ خبص کا، یا اس نفع کے اندر خبص کا شبہ ہوتا. بھئی جو چیز متعین تھی اس میں کیا آ رہا تھا؟ شبہ خبث. تو یہ بھی اگر متعین ہوتے تو ان میں بھی کیا آ جاتا؟ شبہ خبث. بسبب الفساد، اے بسبب فساد ملکی، فساد ملک کی وجہ سے. فعند عدم التعین، لیکن ان میں تو کیا ہے بھائی؟ عدم، یہ تو متعین نہیں ہوتے، تو لہذا عدم تعین کے وقت یکون فی تعلق العقد بہا شبہۃ، عقد کا ان کے ساتھ تعلق ہونے میں شبہ آ گیا. فَيَقُونُ فِيهَا شُبْهَةُ شُبْهَةُ، تو ان میں شبہ شبہ ہوا. بھئی کس طرح؟ دیکھو بھئی مشکل مقام ہے، توجہ سے سمجھو. میں نے کیا بتایا تھا بھئی؟ باندی جب اس نے خریدی ہے بے فاسد کے ساتھ، تو اس باندی کی ذات میں کیا آگیا مولانا؟ شبہ خبث آگیا. تو اب آگے جب بیچے گا اس، تو اگلا عقد بعین ہی اسی باندی سے متعلق ہوگا. اگلا عقد کیا ہوگا؟ اسی باندی سے متعلق ہوا بھائی. اچھا، جبکہ درہم و دن، یہ تو تھی بات متعین کے اندر بھائی، اور جو درہم و دنانیر ہیں وہ غیر متعین ہوتے ہیں عقد میں. مثلا اس بائے نے درہم و دنانیر لے لیے، بیع فاسد، باندی بیع فاسد کے ساتھ بیچی، اور درہم و دنانیر پر کیا کر لیا؟ قبضہ کر لیا. اب انہی دراہم کے ساتھ وہ نفع کما رہا ہے، لیکن درہم و دنانیر تو متعین نہیں ہوتے، تو گویا کہ یہ کسی انہی دراہم و دنانیر سے نفع نہیں کما رہا، بلکہ کسی اور کے ذریعے کما رہا ہے. کما تو انہی کے ذریعے رہا ہے، لیکن یہ متعین ہوتے نہیں، تو گویا کہ انہی کے ذریعے نہیں کما رہا، بلکہ کسی اور دراہم و دنانیر کے ذریعے کیا کر رہا ہے؟ نفع کما رہا ہے. تو ان دراہم و دنانیر کے ساتھ نفع کیسے کمائے گا؟ ان کو آگے بیچے گا یا نہیں بیچے گا بھائی؟ بیع وغیرہ کرے گا ان کے ساتھ. تو لہذا جو اگلا عقد ہوا، یا یہ عقد بھی یوں سمجھیں، اس کا تعلق انہی کیا ہے؟ انہی دراہم و دنانیر کے ساتھ گویا ہوا ہی نہیں، عقد کا تعلق آیا ہی. اگر انہی کے ساتھ عقد کا تعلق ہوتا تو ان میں شبہ خبث آتا. کیا آتا؟ بھئی وہ باندی جس کا حقیقتاً عقد کے ساتھ تعلق تھا، اس میں پیچھے گزرا کیا آ رہا تھا؟ شبہ خبث. تو اگر دراہم و دنانیر کا تعلق بھی بعین ہی اسی عقد سے ہم کر لیں، تو پھر اس میں بھی کیا آ جائے گا؟ لیکن دراہم و دنانیر کا تعلق تو عقد، یہ تو متعین ہوتے نہیں، تو گویا عقد انہی کی عین پر نہیں ہوا، انہی کی عین پر نہیں ہو، لیکن ادائیگی تو انہی کے ساتھ ہو رہی ہے. ادائیگی انہی کے ساتھ ہو رہی ہے یا نہیں؟ تو عقد کا ان کے ساتھ تعلق میں شبہ آ گیا، کیا آ گیا؟ بائے. بائے نے کیا کیے تھے؟ دراہم وصول کیے تھے یا نہیں کیے تھے؟ بھائی اب آگے وہ انہی دراہم کے ذریعے نفع کما رہا ہے، تو اگلے عقد جو ہے، اگلا عقد، اس میں وہی دراہم استعمال کر رہا ہے، لیکن دراہم تو متعین
نہیں،
تو اگلے عقد کا گویا کے تعلق ان دراہم و دنانیر سے نہیں ہے بھائی، وہ کوئی اور دراہم و دنانیر استعمال کر رہا ہے. استعمال حقیقت میں وہی کر رہا ہے، لیکن گویا کے کیا کر رہا ہے؟ کوئی اور استعمال کر رہا ہے، سمجھ میں؟ اور جب کوئی اور استعمال کرے گا تو پھر اس کے نفع میں خبث آئے گا؟ نفع میں خبث نہیں آئے گا. تو اگر کوئی اور استعمال کرتا تو خبث نہ آتا، لیکن یہ استعمال تو بےآئین ہی وہی کر رہا ہے، تو خبث تو نہیں آیا، لیکن خبث کا شبہ آ گیا یا نہیں آیا بھائی؟ شبہ تو آ گیا بھائی، اگرچہ متعین نہیں ہوتے، لیکن یہ آگے نفع تو بےآئین ہی انہی کی ذات کے ذریعے حاصل کر رہا ہے، تو خبث تو نہیں آیا لیکن شبہ تو آ گیا. اور پہلے کیا جو متعین تھے ان کے اندر کیا آ رہا تھا؟ شبہ خبث. تو اس کے اندر ایک اور شبہ آ گیا کہ پتہ نہیں عقد کا ان سے تعلق ہے یا عقد کا ان سے تعلق نہیں. تو وہاں تھا شبہ خبث کا شبہ، تو یہاں کیا آ جائے گا؟ خبث کے شبہ کا شبہ ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ جو چیز، دوبارہ سنو، جو چیز متعین ہوتی تھی اس میں کیا آتا تھا؟ شبہ خبث. تو جو چیز متعین نہیں ہوتی اس میں شبہ خبث نہیں آیا، بلکہ شبہ خبث کا شبہ آ گیا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو فعند عدم تعین، پس عدم تعین کے وقت میں، یکون فی تعلق العقد بها شبہ، ان کا عقد کے ساتھ ان کے تعلق میں کیا آیا؟ شبہ. پتہ نہیں انہی پر عقد تو واقع تو انہی پر ہوا، تو شبہ تو آ گیا اگرچہ متعین نہیں ہوتے. فیکون فیہا شبہ تو شبہتی، تو دراہم و دنانیر میں کیا آیا بھائی؟ شبہ نہیں آیا بلکہ شبہ تو شبہ آیا. ولا اعتبار لہا، اور اس کا کوئی اعتبار، شبہ خبث کا تو اعتبار ہے لیکن شبہ خبث کا اعتبار نہیں ہے. کہتے ہیں ہادا فی الخبث بسبب فساد الملکی، کہتے ہیں یہ تو اس خبث کے بارے میں تھا جو کس وجہ سے آ رہا تھا؟ فساد ملک کی وجہ سے. بھائی بیع فاسد کے ذریعے بھی جو چیز بیچی جاتی ہے ملک تو آ جاتی ہے، اگرچہ کون سی آتی ہے؟ فاسد. باقی اما الخبث بسبب عدم الملکی، باقی وہ خبث جو کس کی وجہ سے آ رہا ہے؟ آئے آدم ملک کی وجہ سے. فیشتمل النوعین عند ابی حنیفہ رحم اللہ، وہ دونوں انواع کو شامل ہوتا ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک. بھائی دیکھو، فساد ملک کی وجہ سے جو خبث آ رہا تھا، کس کی وجہ سے جو خبث آ رہا تھا، وہ مبیعے میں تو آئے گا لیکن دراہم و دنانیر میں معلوم ہوا جو چیز متعین ہوتی ہے اس میں تو آئے گا، لیکن جو چیز متعین نہیں ہوتی اس میں خبث کس کی وجہ سے خبث بھائی کس کی بات چل رہی ہے؟ وہ خبث جو کس کی وجہ سے آئے؟ فساد. تو فساد ملک کی وجہ سے جو خبث آئے وہ کس میں آئے گا؟ ما یتعین میں تو آئے گا، ما لا یتعین میں، یا آسان لفظ میں یوں کو مبیعے میں تو آئے گا سمن کے اندر. اور باقی وہ خبث جو کس کی وجہ سے آئے؟ آدم مل کی وجہ سے، بھائی اس میں تو خبث ما یتعینو کے اندر بھی آ جائے گا اور ما لا یتعینو کے. دیکھو ایک شخص نے کیا کیا، دوسرے کی کوئی چیز غصب کی، اب یہ مالک ہے یا آدم ملک ہے یہاں پر؟ بھائی یہاں ملک نہیں ہے بلکہ آدم. اب اس چیز کو آگے بیچ کر وہ نفع کماتا ہے تو اس میں کیا آ جائے گا؟ حقیقتاً خبث آئے گا. کیا آئے گا؟ کیونکہ ملک ہی نہیں ہے بھائی. فساد ملک کی صورت میں شبہ خبث آتا تھا، تو عدم ملک کی صورت میں کیا تھا بھائی؟ وہاں ملک تھی یا نہیں تھی؟ کسی نہ کسی درجے میں، وہاں کسی نہ کسی درجے میں تھی، اس لیے حقیقتاً خبث نہیں آیا بلکہ کیا آیا؟ شبہ. اور یہاں تو بالکل سرے سے ملک ہی نہیں ہے، تو یہاں پر شبہ خبث نہیں آئے گا بلکہ حقیقتاً خبث آئے گا، حقیقتاً خبث آئے گا. تو یہ تو اس میں تھا جو متعین ہو جاتی ہے. اور جو چیز متعین نہیں ہوتی، مثلا ایک شخص نے دوسرے کے درہم و دنانیر غصب کر لیے بھائی، یا کرنسی غصب کر لی، اس کرنسی کے ذریعے آگے نفع کماتا ہے، تو کرنسی تو متعین نہیں ہوتی بھائی، تو اس میں حقیقتاً خبث تو نہیں آئے گا بھائی. عدم مل کی وجہ سے، بلکہ کیا آئے گا؟ شبہ خبث آ جائے گا. لیکن شبہ تو محرمت کے باب میں کیا ہوتا ہے؟ ملحق بالحقیقت ہوتا ہے. تو اس لہذا غصب کی صورت میں اگر وہ مال تھا، کوئی چیز تھی، سامان وغیرہ تھا، تو حقیقتاً خبث آتا ہے. اور اگر وہ کرنسی یا درہم و دنانیر تھے تو پھر شبہ خبث آتا ہے، اور شبہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ملحق بالحقیقت. تو لہذا غصب شدہ سامان میں یا غصب شدہ درہم و دنانیر میں، دونوں میں جو بھی نفع کمایا جائے وہ حرام ہوگا. بیع فاسد کے اندر ما یتعاید مبیع کے ذریعے نفع حرام ہے، لیکن سمن کے ذریعے نفع حلال. لیکن غصب کی صورت میں چاہے وہ مبیعہ ہو چاہے وہ سمن کی قبیل سے ہو، دونوں صورتوں میں وہ نفع حرام ہے. فرق سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھیے بھائی، وَأَمَّا الْخُبْثُ بِسَبَبِ عَدَمِ الْمِلْكِ، اور باقی وہ خبث جو کس کی وجہ سے آیا؟ عدم مل کی وجہ سے. فَيَشْمَلُ النَّوْعَيْنِ، وہ دونوں انواع کو شامل ہے. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک، یعنی ان الربح فی المغصوب، یعنی نفع جو ہوتا ہے مغصوب چیز کے اندر، لا یطیب له، وہ غاصب کے لیے پاکیزہ اور حلال نہیں. سوا ان کا نل مغصوب مما یتعین، برابر ہے کہ مغصوب جو ہے کس میں سے ہو، چاہے وہ مغصوب ان چیزوں میں سے ہے جو متعین ہو جاتی ہیں، کل جاریتی جیسے باندھی ہے مثلا مثال کے طور پر، او مما لا یتعین، یا چاہے وہ چیز کس میں سے ہو، ان چیزوں میں سے ہو جو متعین نہیں ہوتی، کا دراہمی و دنانیری، جیسے دراہم اور دنانیر ہے. حتی ان بعد دراہم المغصوبۃ وحصل فیہا ربح، یہاں تک کہ اگر کسی نے بیچا دراہم مغصوبہ کو اور حاصل ہوا اس میں اس کو نفع، لا یکون طیبا، تو یہ اس کے لیے پاکیزہ حلال نہیں. لأن فی الاول حقیقت الخبث، اس لیے کہ اول میں کیا ہے؟ حقیقت الخبث، حقیقت خبث ہے. وفی الثانی شبہ الخبث، اور ثانی میں شبہ ہے، اول سے مراد ہے ما یتعین، اس پر بین اوپر لکھ لیں والا نا، اول سے کیا مراد ہے؟ ما یتعین، ما یتعین. اور ثانی کے اوپر لکھ لیں ما لا یتعین. لأن فی الاول، اس لیے کہ اول سے کیا مراد ہے؟ ما یتعین، وہ چیز جو متعین ہو جاتی اس میں حقیقت خبث ہے. وفی ثانی شبہ الخبث، اور ثانی کے اندر شبہ خبث ہے. تو اما یتعین کے اندر تو حقیقتاً خبث آیا بھائی، اس کے لیے نفع بھی کیا ہوا؟ اس کے لیے حرام. اور ثانی ما لا یتعین نہیں، دراہم کے اندر وہ مغصوبہ دراہم کے ذریعے جو نفع حاصل کر رہا ہے اس میں خبث تو نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ شبہ خبث ہے. وہ شبہ تو ملحقۃ بالحقیقت فی الحرمتی، اور شبہ ملحق بالحقیقت ہوتا ہے حرمت کے باب میں. بھائی خلاصہ مسئلہ دوبارہ سمجھو بھائی، میں نے آپ کو بتلایا کہ ایک شخص نے دوسرے کو باندی فروخت کی بیع فاسد کے ساتھ، اور دونوں نے عوضین پر قبضہ کر لیا، تو مشتری جو آگے باندی کے ذریعے اگر نفع کماتا ہے وہ اس کے لیے پاکیزہ اور حلال نہیں، لیکن اگر بائے اور سمن جو درہم اور دنانیر تھے ان کے ذریعے نفع کماتا ہے وہ اس کے لیے حلال. اور پھر میں نے تین چیزیں بتلائی تھیں، وہ یاد رکھیں تو مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے گا ترتیب سے. پہلی بات یہ کہ درہم اور دنانیر جو ہیں بیع کے اندر متعین نہیں، البتہ مبیعہ متعین ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ذکر کی تھی کہ شبہ بھی حرمت کے باب میں آ جائے تو وہ ملحق بالحقیقت ہے، یعنی گویا کہ حقیقتاً حرمت کی طرح ہے. اور تیسری بات یہ یاد رکھو کہ عدم مل کی صورت میں جو نفع حاصل ہوتا ہے اس میں کیا آتا ہے؟ حقیقتاً خبث آتا ہے. ایک دوسرے کی چیز غصب کر لی، اس پر قبضہ کر لیا، اس سے جو نفع حاصل کرے گا تو ملک تو کسی بھی لحاظ سے نہیں ہے، لہذا اب جو خبث آئے گا وہ کیا ہوگا؟ حقیقتاً ہوگا. آپ بھائی تو کہتے ہیں دیکھو، جب ایک شخص نے باندی کو خریدا اور وہ باندی اس کے پاس عقد فاسد کے ذریعے آئی ہے تو اس میں فساد ملک آ گیا، اس لیے کہ اس پر واپس کرنا واجب ہے. معلوم ہوا ملک کامل نہیں ہے بلکہ ملک فاسد ہے ورنہ واپس تو نہ کرنا پڑتا تو مل کا ایک فاسد اور مل کے فاسد میں شبہ ہے کس چیز کا شبہ ہے عدم مل کا کس کا کیونکہ اس کو ختم کرنا ضروری ہے بھئی ختم کریں گے ختم ہو جائے گی بھئی تو شبہ کس چیز کا بھئی جی مل کامل نہیں تو مالک من وجہ گویا مالک ہے من وجہ مالک تو شبہ کیا آیا مولانا عدم مل تو شبہ آ گیا اس میں عدم مل کا اور عدم مل کی صورت میں جو نفع آتا تھا اس میں کیا ہوتا تھا اس میں حقیقتاً خبز ہوتا تھا تو شبہ عدم مل کی صورت میں جو نفع آئے گا اس میں حقیقتاً تو خبز نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا شبہ خبز ہوگا تو اس نفع میں شبہ خبز آیا اور شبہ ملحق بالحقیقت ہوتا ہے حرمت کے باب میں اور دلیل اس کی ذکر کی حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ربا سے بھی اور ربا شبہ سود سے بھی سود سے بھی اور شبہ سود سے بھی تو یہ تو اس کے بارے میں تھا جو عقد میں جو چیز متعین ہو جاتی اور وہ چیز جو متعین نہیں ہوتی درہم و دنانیر بھئی تو گویا عقد کا تعلق ان سے نہیں اگلے عقد کا تعلق ان سے لیکن آپ دے تو وہی رہیں تو شبہ آ گیا کیا آ گیا کہ عقد کا پتہ نہیں تعلق ہے یا تعلق متعین تو نہیں ہوتے لیکن آپ دے تو وہی رہیں بھئی سمجھ میں آیا تو دے تو وہ تو شبہ آ گیا بھئی عقد کے تعلق ہونے میں اور جب عقد کے ساتھ قطعی یقینی طور پر تعلق ہوتا تھا تو کیا آیا کرتا تھا جیسے مبیعے کے عین پر عقد واقع ہوتا ہے تو جس کا یقینی ہے عقد کے ساتھ تعلق اس میں کیا آتا تھا جس کا تعلق عقد کے ساتھ یقینی تھا اس میں شبہ خبث آتا تھا کیا آتا تھا اور یہاں پر تو اس چیز کا عقد کے ساتھ تعلق یقینی نہیں بلکہ اس میں کیا ہے شبہ ہے تو ایک اور شبہ آ گیا تو وہاں تھا شبہ خبث تو یہاں کیا آ جائے گا شبہ خبث آ جائے گا تو شبہ خبث کا تو اعتبار تھا بھئی وہ ملحق بالحقیقت تھا لیکن شبہ خبث کا اعتبار نہیں ہے بھئی یہ تو تھا فساد ملک کی صورت میں تھی کسی درجے میں ملک ضرور تھی کیونکہ عقد کے ذریعے ایک باندھی اس نے قبضہ کی تھی اور اس نے سمن قبضہ کیے تھے وہ صورت جس میں ملک ہو ہی نہ سرے سے یعنی غصب والی صورت ہو تو اس میں ما یتعینو کا نفع بھی اس کے لیے جائز نہیں اور ما لا یتعینو کا نفع بھی جائز نہیں اس لیے کہ ما یتعینو جو ہے اس میں عدم ملک ہے بھئی مالک ہی نہیں ایک شخص چادر چھین کر لے گیا اب اس کو آگے بیچ کر نفع کما رہا ہے تو یہ چادر کا تو وہ مالک ہی نہیں ہے تو اس کے لیے جو نفع آیا وہ ہر لحاظ سے ناپاک ہی ناپاک ہے حرام ہی حرام ہے اور تو اس میں حقیقتاً خبث آتا ہے اور جو چیز متعین نہیں ہوتی اس میں حقیقتاً خبث تو نہیں آئے گا لیکن شبہ خبث اور شبہ بھی کیا ہوتا ہے ملحق بالحقیقت ہوتا ہے کما طاب ربح مال ادعاه فقضی به ثم ظہر عدمه بالتصادق صورت مسئلہ سمجھو بھئی یہ نظیر پیش کر رہے ہیں بھئی ما قبل کے مسئلے کی جیسے وہاں بائے کے لیے سمن کا نفع جائز تھا اسی طرح ایک اور جیسے اس مسئلے میں بھی دیکھیں گے آپ صورت مسئلہ یہ بھئی ایک شخص نے آپ پر $100,000 کا دعویٰ کر دیا بھئی اس شخص نے کیا کیا ایک شخص نے میرے کتنے پیسے دینے ہیں $100,000 بھئی روپیہ دینا ہے اس نے میرا دوسرے نے وہ دوسرا بھئی آپ تھے طالب علم شریف آدمی تھے آپ نے کہا کیا جھگڑا کرنا ہے اس کا منہ بند کرنے کے لیے آپ نے $100,000 اس کے حوالے کر دیئے تو بھئی جاؤ بھئی جھگڑا نہ کرو بعد میں اس شخص کی بھئی کچھ عرصہ گزرا بھئی اس نے اس پیسوں کو کاروبار میں لگایا اور خوب نفع حاصل کیا بعد میں اس نے اس کو تبلیغی جماعت میں وقت لگانے کا موقع ملا اس کی اصلاح ہو گئی اس کو پتا چلا بھئی اور آخرت کی طرف توجہ ہوئی، تو اب اس نے سوچا یہ تو میں نے بڑا غلط کام کیا تھا، مجھے کیا کرنا چاہیے، اس سے پیسے واپس کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے. وہ دوبارہ آتا ہے، $1,00,000 آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے کہ لو بھائی یہ تو میں نے آپ سے زیادتی کی تھی اس وقت، یہ آپ اپنے پیسے واپس رکھیں. بھائی بھائی پیسے تو وہ واپس کر رہا ہے، لیکن اس $1,00,000 کے ذریعے اس نے گزشتہ 1-2 سال میں دگنے تگنا نفع کما لیا. تو کیا یہ نفع اس کے لیے حلال ہے یا حلال نہیں؟ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے یہ نفع حلال ہے، اس کے لیے نفع حلال ہے. اس لیے کہ کیا لے کر گیا تھا؟ ما لا یتعین لے گیا تھا یا ما یتعین لے گیا تھا؟ ما لا یتعین لے گیا تھا. اور ما لا یتعین کے اندر کیا آئے گا؟ شبہ شبہ آئے گا. بھائی کیا آئے گا؟ شبہ، اور اس کا کوئی اعتبار نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا بھائی، یہ تو ایک مسئلہ ہے بھائی. آپ نے کیا کیا تھا؟ اس کا منہ بند کرنے کے لیے اس کو پیسے دے دیے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ قاضی کے پاس چلا جاتا ہے اور قاضی جا کر پھر فیصلہ کر دیتا ہے. مثلا قاضی نے، اس کے پاس تو کوئی گواہ تھے نہیں، لہذا قاضی نے کیا کیا بھائی؟ آپ کو کہا قسم کھاؤ کہ آپ نے اس کے $1,00,000 نہیں دینے. آپ نے کہا بھائی $1,00,000 کے لیے میں کیوں قسم اٹھاؤں؟ قسم کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے بھائی. قسم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ نے کہا لو بھائی لاکھ لے جاؤ، میں قسم نہیں اٹھا سکتا بھائی. تو قاضی نے فیصلہ کیا بھائی، سمجھ میں آیا؟ گویا آپ نے قسم سے جب انکار کیا تو گویا کیا کر لیا؟ اقرار کر لیا گویا کہ. اور پچھلی صورت میں بھی یہی تھا، جب آپ نے اس کو منہ بند کرنے کے لیے $1,00,000 دیے تو گویا آپ نے کیا کر لیا؟ گویا کہ اقرار کر لیا. اچھا دیکھیے بھائی، کما طاب، جیسے کہ پسندیدہ ہے، پاکیزہ ہے، ربح مال، ایسے مال. دیکھا مال کے بعد کیا رہا ہے؟ فیل، نکرہ کے بعد فیل آئے. میں نے کیا بتلایا تھا؟ جی موصوف، جیسے کہ اس کے لیے حلال ہے، ایسے مال کا نفع ادعاہ، جس کا اس پر دوسرے نے دعویٰ کیا تھا. فَقُضِيَ بِهِ، پھر اس پر کیا کر دیا گیا؟ فیصلہ کر دیا گیا، قاضی نے فیصلہ کر دیا. ثُمَّ ظَهَرَ عَدَمُهُ اَي عَدَمُ الدَّيْنِ، پھر کیا ظاہر ہوا مولانا؟ عدم دین ظاہر ہوا. پتہ لگا آپ نے تو کوئی دین نہیں دینا تھا بھائی. بھائی عدم دین کیوں ظاہر ہوا؟ کہتے ہیں بِالتَّصَادُقِ، بوجہ موافقت کرے بھائی، بوجہ موافقت کرنے کی وجہ سے بھائی دونوں نے موافقت کر لی. وہ آ گیا آپ کے پاس کہ میں نے کیا کیا، آپ کے پیسے، آپ نے میرا دین کوئی دینا نہیں تھا، یہ میں ویسے لے گیا تھا بھائی. آپ تو جانتے ہی تھے، اس نے، وہ بھی جانتا تو تھا، لیکن آ کر اب اس نے اتفاق کر لیا آپ سے بھائی. تو پھر ظاہر ہوا عدم دین بالتصادق، باہمی موافقت کی وجہ سے. صورت مسئلہ خود بتلا رہے ہیں بھائی. ادعا علی رجل مالا، بھائی دعویٰ کیا کسی نے ایک دوسرے آدمی پر کسی مال کا. فقضاہو، تو اس نے اس کو ادا کر دیے. قضا یقضی کا کیا معنی؟ ادا کر دیے. تو اس نے اس کو ادا کر دیے، چاہے ویسے ادا کیے ہوں یا قاضی کے فیصلے کی وجہ سے ادا کر دیے. فربح فیہ المدعی، پھر نفع کمایا اس مال کے اندر کس نے؟ مدعی نے اس میں. ثم تصادقا، پھر دونوں نے اتفاق کر لیا. علی ان ھذا المال لم یکن علی المدعا علیہ، کہ یہ مال مدعا علیہ پر واجب نہیں تھا جو اس نے اس سے وصول کیا تھا. فالربح طیب، جو اس نے کمایا ہے اس دوران وہ اس کے لیے حلال ہے. لان المال المقضی به بدل الدین الذی هو حق المدعی، اس لیے کہ وہ مال جس کو کیا کیا گیا ہے، جس کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس کا قاضی نے فیصلہ کیا تھا، وہ اس دین کا بدل ہے جو مدعی کا حق تھا. اس نے کیا کیا تھا آپ پر، دعویٰ کیا یا نہیں کیا؟ تو جب آپ نے اس کے حوالے پیسے کر دیے تو گویا آپ نے اقرار کر لیا یا نہیں اقرار کر لیا بھائی؟ تو معلوم ہو گویا اس کا آپ پر دین تھا. کیا تھا؟ دین تھا. یا قاضی نے فیصلہ کر دیا بھائی، تو وہ جو اب آپ سے ایک لاکھ ڈالر لے رہا ہے ویسے ہی لے رہا ہے یا اس کا حق آپ پر کیا ہوا ہے ثابت ہو گیا ہے؟ حق کیا ہوا ہے؟ ثابت ہو گیا ہے. اور بتائیے آپ اس کو تو گویا اس کا آپ پر دین تھا, کیا تھا؟ ایک لاکھ ڈالر دین تھا. تو اب آپ بےآئین ہی اسی کے ڈالر اس کو دے رہے ہیں یا اس کا بدل دے رہے ہیں؟ اس کا کیا دے رہے ہیں؟ وہ تو متعین ہے. تو اس لیے کہ لِأَنَّ الْمَالَ الْمَقْضِيَ بِهِ بَدَلُ الدَّيْنِ, اس لیے کہ وہ مال جس کا فیصلہ کیا گیا ہے بدل لِأَنَّ الْمَالَ الْمَقْضِيَ بِهِ, اس لیے کہ وہ مال جس کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ دین کا, اس دین کا بدل ہے. الَّذِي هُوَ حَقُّ الْمُدَّعِي, جو کس کا حق تھا؟ مدعی کا. بھئی آپ اقرار کر چکے تو مدعی کا حق تھا, اس کا بدل دے رہے ہیں. وَالْمُدَّعِي بَاعَ دَيْنَهُ بِمَا أَخَذَا, بتلائیے بھائی مدعی نے آپ سے اپنے بےآئین ہی دین کو وصول کیا یا اس کے بدل کو وصول کیا؟ بھائی تو گویا یہ ایک لاکھ ڈالر لے کر اس نے کس کے بدلے میں لیے؟ اپنے ایک لاکھ ڈالر کے بدلے میں. یہ جو ایک لاکھ ڈالر آپ نے اس کو دیے ہیں یہ کس کے بدلے میں دیے ہیں؟ اس کے ایک لاکھ ڈالر کے بدلے میں. تو جانبین سے مال ہوا تو بے کی صورت بن گئی. کیا بن گئی؟ بے کی صورت. بھائی آپ اسے دے رہے ہیں کیا؟ ایک لاکھ ڈالر. اور کس کے بدلے میں دے رہے ہیں؟ اس کے ایک لاکھ ڈالر کے بدلے میں. تو مدعی نے گویا بیچ دیا دینہ, اپنے ایک دین کو یعنی اپنے ایک لاکھ ڈالر کو, بما اخذہ, اس کے بدلے جو اس نے وصول کر لیے, جو لے لیے, اور وہ بھی کتنے تھے؟ ایک لاکھ ڈالر. تو اس نے اپنا دین جو تھا ایک لاکھ ڈالر کا اس کو بیچ دیا اس کے بدلے میں جو اس نے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ عبارت پہ نظر رکھو بھائی, اسی پہ سارا مسئلہ آگے اس کے مطابق آپ کو سمجھ میں آئے گا. اس نے بیچ دیا اپنے دین کو اس مال کے بدلے جو اس نے وصول کیا ہے. فَإِذَا تَصَادَقَ عَلَىٰ عَدَمِ الدَّيْنِ, پھر جب دونوں نے اتفاق کر لیا کس چیز پر؟ عدمِ دین پر, کہ دین تو کوئی نہیں تھا بھائی, اس کی اصلاح ہو گئی. سَارَ كَأَنَّهُ اسْتَحَقَّ مِلْكَ الْبَائِعِ, تو یہ اسی طرح ہوا گویا کہ وہ مل کے بائے کا مستحق نکل آیا. کیا نکل آیا؟ صورت مسئلہ یہ, صورت مسئلہ یہ بھائی, زید نے آ کر آپ پر دعویٰ کیا تھا اور کہ میرا ایک لاکھ ڈالر دینے آپ نے, تو اب قاضی کے پاس کیا؟ قاضی کے فیصلے سے آپ نے اس کو کیا کر دی چیز واپس؟ وہ ایک لاکھ ڈالر دے دیے, قسم کھانے سے انکار کر دیا. تو اس زید نے اپنے دین کو اس ایک لاکھ ڈالر کے بدلے کیا کیا؟ بیچ دیا. تو وہ کون ہوا؟ بائے. اور آپ کون ہوئے؟ مشتری. اس نے بیچا ہے کس چیز کو؟ اپنے دین کو, جو کس پر تھا؟ آپ پر تھا. اور اس کا بدل اس نے کتنا لے لیا؟ ایک لاکھ ڈالر. تو وہ کون ہوا؟ بائے. آپ کون ہوئے؟ مشتری. تو اب جب اس نے اتفاق کر لیا آپ کے ساتھ, تو اب اس صورت میں ہم یہ نہیں کہیں گے وہ قاضی کا فیصلہ ہی ختم ہو گیا, آپس میں اتفاق کر لو تو قاضی کا فیصلہ ختم ہو گیا. نہیں بھائی نہیں, آپ ایک دفعہ اقرار کر چکے ہیں چاہے قاضی کا فیصلہ ہے یا قاضی کا فیصلہ نہیں, تو اقرار کر چکے ہیں تو آپ پر تو ثابت ہو چکے ہیں بھائی ایک لاکھ ڈالر. تو آپ یوں سمجھا جائے, یہ نہیں ہم کہیں گے کہ وہ چیز واپس کریں, بلکہ یوں کہیں گے کہ وہ جو مال اس نے لیا تھا وہ تو ٹھیک تھا بھائی, جو اس نے بیع وغیرہ کی تھی وہ ٹھیک تھی. البتہ اب آپ کے, اب اس, وہ کون تھا؟ بائے تھا یا مشتری؟ بائے. اس کے مال میں کوئی ایک, آپ ایک لاکھ ڈالر کے مستحق نکل آئے. آپ کیا نکل آئے؟ اس کے مال میں ایک لاکھ ڈالر کے, وہ جو وہ ایک لاکھ ویسے ہی لے کر گیا تھا آپ سے, اس کے آپ مستحق نکل آئے. سمجھ, صورت سمجھ میں آئی؟ اچھا دیکھیے بھائی, سارا کا ان استحق کا مل کل بائی, تو یہ سو یوسف ہو گیا گویا کہ وہ جو مشتری ہے وہ مستحق نکل آیا. کس کے مل کا؟ اور کتنے کا مستحق نکلا؟ ایک لاکھ ڈالر کا. جی جب آپ مستحق نکلے ہیں تو آپ ہیں مستحق, اور مستحق کیا ہے بھائی؟ کس کے مستحق نکلے ہیں آپ؟ ایک لاکھ ڈالر. آپ وہ بےآئین ہی وہ ایک لاکھ ڈالر آپ کو دے گا یا اس کا بدل دے گا؟ اس کا بدل دے گا. اور بدل اس پر واپس کرنا واجب ہے یا نہیں؟ صورت توجہ رکھو ادھر بھائی، آپ اس سے کیا وصول کریں گے، اس مستحق کو یا اس مستحق کے بدل کو؟ اس مستحق کے بدل کو. اور مستحق کا بدل کون دے گا آپ کو؟ وہ بائے دے گا. کون دے گا؟
بائے
دے. تو اس پر اس مستحق کا بدل واپس کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں؟ ضروری ہے، واجب ہے. تو یہ جو مستحق کا بدل ہے اس کا مالک فی الحال تو وہ ہے، فی الحال کیا ہے، لیکن اس پر واپس کرنا واجب. اور جو چیز واپس کرنا واجب ہو اس میں ملک کون سی ہوا کرتی ہے؟ فاسد. کون سی ہوتی ہے؟ معلوم ہوا اس بدل مستحق کے اندر جو اس کی ملک ہے وہ کامل ہے یا فاسد ہے؟ فاسد ہے. اور ملک فاسد کس کے اندر آیا کرتی ہے؟ مل کے فاسد کون سی بیع میں آیا کرتی ہے؟ بیع فاسد نے. معلوم ہوا وہ جو بیع ہوئی تھی وہ کس قسم کی تھی؟ بیع فاسد تھی. اور بیع فاسد کے اندر ما لا یتعین کے اندر شبہ خبص آتا ہے یا شبہ شبہ خبص آتا ہے بھائی؟ شبہ شبہ خبص آتا ہے. اور شبہ شبہ خبص کا کوئی اثر نہیں حرمت کے باب میں، لہذا اس کے لیے نفع کیا ہوا؟ صورت سب کو سمجھ میں آ گئی. دیکھیے یہی بات کر رہے ہیں، تو گویا کہ وہ مشتری جو ہے وہ مستحق نکل آیا بائے کی مل کا. وبدل المستحق، یہ ہا کے فتحے کے ساتھ پڑھو بھائی، اس میں مفعول ہے. وبدل المستحق مملوک ملکا فاسدا، اور مستحق کا جو بدل ہوتا ہے وہ مملوک ہوتا ہے بھائی، کس طریقے پر؟ مل کے. کیوں مل کے فاسد کیوں ہوتی ہے اس میں بھائی؟ بے فاسد تک تو ابھی ہم پہنچے ہی نہیں، وہ تو آگے دلیل میں آ رہا ہے. کیونکہ واپس کرنا ضروری ہے، میں نے کیا بتلایا تھا، واپس کرنا واجب ہے. جب رد واجب ہو تو وہ مل کس قسم کی ہوتی ہے؟ فاسد. تو یہ بدل مستحق مملوک ہے ملکن فاسدن، مل کیونکہ اس پر واپس کرنا واجب ہے. تو اور تو معلوم ہوا اس میں بدل مستحق میں مل کے فاسد ہے، اور مل کے فاسد کس کے اندر آیا کرتی ہے؟ بیع سے فاسد میں. فیکون البیع فی حق البدل بیعا فاسدا، تو وہ جو بیع ہوئی جو بدل کے حق میں وہ کون سی ہے؟ بیع فاسد ہے. اور بیع فاسد کے اندر ما لا یتعین کے اندر کیا آیا کرتا تھا؟ خبص، شبہ خبص یا شبہ شبہ، یا یوں کہیں شبہ آتا تھا یا شبہ تو شبہ آتا تھا بھائی، شبہ تو شبہ. تو لہذا فلا یؤثر الخبص فیما یتعین بالتعین، لہذا خبص مؤثر نہیں ہوگا ان چیزوں کے اندر جو متعین نہیں ہوتے تعین سے، یعنی دراہم و دنانیر. بھائی مسئلہ سمجھ میں آیا اچھی طرح؟ اچھا خلاصہ یہ بھائی، دلیل سن لو دوبارہ کہ کیا کیا تھا دوسرے نے، ایک نے دوسرے پر دعویٰ کس چیز کا کیا؟ دیں ایک لاکھ ڈالر، آئے ایک لاکھ روپیہ کرو بھائی، ایک لاکھ روپیہ آپ نے مجھے دینا ہے بھائی. دوسرے نے اس کو منہ بند کرنے کے لیے کہ کیا جھگڑا کرنا ہے، دے دیا اس کو ایک لاکھ بھائی. تو اب گویا اس نے اقرار کر لیا، کیا کر لیا؟ اقرار کر لیا. اب بعد میں دونوں نے اتفاق کر لیا کہ نہیں بھائی کوئی دین تمہارے اوپر میرا نہیں تھا، لیکن اس دوران وہ اس دین سے کافی جو وصول کیا تھا کافی نفع کما چکا ہے، وہ اس کے لیے حلال ہوگا. تو یہاں پر جو ہے جب اس نے بعد میں اتفاق کر لیا، کیا کر لیا، تو اب یوں سمجھا جائے گا جیسے اس بائے کے ملک میں وہ جس نے آپ سے دے بدل لیا تھا وہ تھا کون تھا؟ بائے. اس کی ملک میں آپ مستحق نکل آئے کتنے کے؟ ایک لاکھ کے. پہلے تو اپنے اقرار سے دیا تھا، لہذا اسی کو ہم فسخ نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے، بلکہ آپ کیا نکل آئے اس کے مال میں ایک لاکھ کے مستحق. تو وہ ہوا جو اب آپ ہوئے مستحق، اور وہ مال جس کے مستحق نکلے ہیں وہ کیا بن گیا؟ مستحق. تو اب آپ اس کا بدل لیں گے، کیا لیں گے؟ مستحق کا. اور مستحق کا بدل اس کے لیے آپ کو واپس کرنا واجب ہے. معلوم ہوا اس بدل مستحق میں ملک کون سی ہے؟ فاسد ہے. اور ملک فاسد کس میں آیا کرتی ہے؟ معلوم ہوا وہ جو بیع ہوئی تھی وہ کس قسم کی تھی؟ فاسد تھی. اور بیع فاسد کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ ما یتعینوں کے اندر تو ہے، ما یتعینوں میں شبہ خبص آتا تھا اور ما لا یتعینوں میں شبہ تو شبہ آیا کرتا تھا. تو یہ بھی کون کس قبیل سے ہیں بھائی؟ یہ ما لا یتعینوں ہیں بھائی. تو لہذا اس میں شبہ تو شبہ آئے گا، لہذا خبص کا کوئی اثر نہیں ہوگا. فَإِن قِيلَ اگر کہا گیا جائے بھائی، ذُكِرَ فِي الْهِدَایَةِ ذکر کیا گیا ہدایہ کے اندر، فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ جی بھئی یہاں سے ایک اعتراض ذکر کریں گے، آسان سی بات ہے اور اس کا جواب آپ نے کیا کہا کہ درہم و دنانیر جو ہیں بے کے اندر متعین نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، ہمیں آپ کی بات اس میں کوئی شک نہیں کہ درہم و دنانیر بے کے اندر متعین، لیکن بیع فاسد میں درہم و دنانیر بھی متعین ہو جاتے ہیں. کس میں؟ بیع فاسد میں درہم و دنانیر بھی متعین ہو جاتے ہیں. اور کہتے ہیں یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، احناف کی بڑی معتمد کتاب ہے فقہ کی، وہ کون سی؟ ہدایہ. اس کے اندر صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ بیع فاسد میں دراہم و دنانیر کیا ہو جاتے ہیں؟ متعین ہو جاتے ہیں. اور اس قول کو انہوں نے اصح قرار دیا ہے. اور آپ ابھی تک یہ بحث کر رہے تھے کہ بیع فاسد کی بات چل رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں دراہم و دنانیر متعین، تو یہ تو آپ کے کلام میں اور صاحب ہدایہ کے کلام میں کیا گیا؟ تناقض آ گیا. تو اب اس کا جواب بھی دیں گے، پہلے اشکال ذکر کریں گے. فَإِن قِيلَ اگر یہ اعتراض کیا جائے، ذُكِرَ فِي الْهِدَایَةِ ذکر کیا گیا ہدایہ کتاب کے اندر، کی مسئلت السابقتی گزشتہ مسئلے میں، بھئی گزشتہ صفحے کے آخر میں جو مسئلہ آیا تھا، وَلَا يَأْخُذُهُ الْبَائِعُ حَتَّى يَرُدَّ ثَمَنَهُ فَإِنْ مَاتَ هُوَ فَالْمُشْتَرِي حَقُّ بِهِ، اس کے ذیل میں صاحب ہدایہ ذکر کرتے ہیں. کیا ذکر کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ثم اذا كانت دراہم الثمن قائمتن، پھر اگر وہ ثمن کے دراہم قائم تھے یعنی باقی تھے، تو یأخذها بعینها، تو بعینہ انہی کو کیا کر لے گا؟ مشتری. بھئی بے فسخ کر دی، دو آدمیوں نے بے فاسد کی تھی اور پھر بے کو کیا کر دیا؟ وہ فرماتے ہیں صاحب ہدایہ اگر وہی والے درہم و دنانیر بائے کے پاس موجود ہیں تو کیا کرے گا؟ بعینہ انہی کو واپس لے لے گا. تو اگر وہ باقی ہیں، یا خذوہا بعینہا، تو بعینہا انہی کو لے لے گا. لانہا تتعین بالتعین فی البیع الفاسد، اس لیے کہ وہ درہم و دنانیر جو ہیں تعین سے متعین ہو جاتے ہیں. کس میں؟ بیع. وہو الاصح، اور یہی قول کیا ہے؟ یہ صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں. لانہ بمنزلت الغصب، اس لیے کہ یہ جو قبضہ ہے یہ کس کے درجے میں ہے؟ بھئی بے کون سی ہوئی ہے؟ فاسد. تو شرعاً درست نہیں، لیکن دونوں نے ایک دوسرے کی چیز پر قبضہ تو کیا ہے، تو یہ غصب کی طرح ہوا. کس کی طرح ہوا؟ غصب کی طرح. تو یہ غصب کی طرح، اور یاد رکھو غصب کے اندر درہم و دنانیر متعین ہو جاتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ تو لہذا بے فاسد بھی غصب جیسی ہوئی، تو اس میں بھی درہم و دنانیر کیا ہوئے؟ متعین ہوئے. فَهَذَا يُنَاقِضُ مَا قُلْتُمْ مِنْ عَدَمِ التَّعْيِينِ وَالدَّنَانِيرِ، پس یہ صاحب ہدایہ کا قول جو ہے یہ مناقض ہے، یعنی اس کا تعارض ہے اس قول کے ساتھ جو تم نے کہا، یعنی کہ عدم تعین دراہم، اور تم نے کہا تھا دراہم و دنانیر متعین نہیں ہوتے، بھئی اس کے مناقض ہے، بھئی معارض ہے. قلنا، ہم جواب دیتے ہیں، یمکن التوفیق بینہما، توفیق اور تطبیق، بھئی تطبیق دونوں قولوں میں ممکن ہے، موافقت ممکن ہے. بِأَنَّ لِحَاذَ الْعَقْدِ شَبَحَيْنِ، اس لیے کہ اس عقد کی دو مشابہتیں ہیں. ایک ہوتا ہے، میں نے بتلایا تھا آپ کو پہلے بھی، ایک ہوتا ہے شبہن، ایک شبہن. شبہن کا کیا معنی؟ مثل اور مانند، مثل اور مانند. اور شبہن کا معنی مشابہت، بھئی شبہن کا معنی مشابہ ہونا، مشابہت. بھئی کہتے ہیں ان میں تطبیق ممکن ہے، بھئی صورت کے اس عقد کی دو مشابہتیں ہیں. بھئی کون سے عقد کی؟ یہ جو عقد فاسد ہوا تھا، شبہن بالغصب و شبہن بالبیع، بالغصب ہونا چاہیے مولانا، اور بالبیع کا لفظ ہونا چاہیے کتاب میں. بھئی دو مشابہت ہیں، ایک مشابہت کس کے ساتھ ہے بھئی؟ غصب کے ساتھ ہے. اور ایک مشابہت کس کے ساتھ ہے؟ بیع کے ساتھ. ادھر توجہ کرو بھئی، صاحب کتاب کیا فرما رہے ہیں؟ یہ جو بیع فاسد ہوئی ہے اس کی کتنی چیزوں کے ساتھ مشابہت ہے؟ اس کی مشابہت بیع کے ساتھ بھی ہے اور اس کی مشابہت غصب کے بیع کے ساتھ تو مشابہت ظاہر ہے، دونوں نے آپس میں کیا کیا تھا، عقد کیا تھا بھائی، چاہے فاسد کیوں نہیں لیکن کیا تو عقد، تو بیع سے مشابہت ہے اور غصب سے بھی مشابہت ہے، اس لیے کہ شرعاً یہ بیع درست نہیں، تو چیزوں پر جو قبضہ کر رہے ہیں وہ کس قسم کا ہے، غصب کی صورت ہے بھائی، تو لہذا غصب سے بھی مشابہت ہے اور بیع کے ساتھ بھی مشابہت ہے، اور بیع کے اندر تو درہم و دنانیر متعین نہیں ہوتے لیکن غصب کے اندر تو درہم و دنانیر کیا ہو جاتے ہیں، متعین ہو جاتے ہیں، تو صاحب ہدایہ نے کون سی مشابہت کا اعتبار کیا، غصب والی جس میں درہم و دنانیر کیا ہوتے ہیں متعین، اور ہم نے کون سی جہت کا اعتبار کیا، بیع والی جس میں درہم و دنانیر متعین، اعتراض سمجھ میں آیا، تطبیق یہ ہو گئی ان دونوں میں بھائی کہ اس عقد کی دو مشابہتیں ہیں، ایک مشابہت غصب کے ساتھ ہے اور مشابہت بیع کے ساتھ ہے، فاذا کانت قائمتن جب یہ وہ دراہم و دنانیر قائم ہو یعنی باقی ہوں، اعتبر شبہ بالغصب، تو اعتبار کیا جائے گا کس چیز کے ساتھ مشابہت کا، شبہ بالغصب غصب کے ساتھ مشابہت کا اعتبار کیا جائے گا، سعین فی رفع العقد الفاسد، کوشش کرتے ہوئے، سعی کا کیا معنی، کوشش کرتے ہوئے عقد فاسد کو اٹھانے کی، عقد فرفع اٹھانا، عقد فاسد کو ہم کیا کر رہے ہیں بھائی، ختم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، جی ختم کرنا چاہیے، یہ عقد فاسد ہے شرعی، لہذا اس کی کون سی مشابہت کا اعتبار کیا، غصب والی، تاکہ اس کو ختم کیا جائے بھائی، یہ غصب کے مشابہ ہے اس کو ختم کرو، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ قَائِمَةً، اور جب وہ درہم دنانیر کیا ہو، باقی نہ ہو، فشترا بہا شیء، یہ فتح علیلیہ ہے جو ماقبل کی علت بیان کرتی ہے بھائی، تو اس کا معنی کیوں کیسے کریں، یا اس لیے کہ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ قَائِمَةً، اور جب وہ درہم و دنانیر کیا ہوں باقی، بھائی بیع فاسد کر لی لیکن اب وہ درہم و دنانیر جس پر اس نے قبضہ کیا تھا باقی نہیں تھے، کیوں باقی نہیں تھے، فشترا بہا شیء، کیونکہ اس نے اس کے لیے کوئی چیز خرید لی ہے آگے، تو یو اعتبر شبہ بالبیع، تو پھر اب کس چیز کا اعتبار کیا جائے گا، بیع کی ساتھ اس کی مشابہت کا اعتبار کیا جائے گا، کیوں کہتے ہیں حتی لا یسر الفساد الى بدلہ، تاکہ اس کا فساد سرایت نہ کرے اس کے بدل کی طرف، تاکہ اس کا فساد سرایت نہ کرے کس کی طرف، بھائی اگر اس میں ہم کیا کہیں بھائی، اب یہاں اب ہم غصب والی صورت کا اعتبار کر لیں، تو غصب میں تو کیا ہوتے ہیں، دراہم و دنانیر متعین ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے جو نفع وغیرہ بھی آئے گا وہ کیا ہوگا، وہ اس میں خبث آئے گا یا نہیں آئے گا بھائی، اس میں خبث آئے گا بھائی، تو یہاں پر لہذا اب ہم اس کے غصب والی جہت کا اعتبار نہیں کرتے بلکہ کون سی جہت کا اعتبار کرتے ہیں، بے والی، تاکہ کہیں وہ خبث آگے آنے والے بدل میں سرایت نہ کر جائے، تو اس کے بیع کے ساتھ مشابہت کا اعتبار کیا جائے گا، تاکہ سرایت نہ کر رہے وہ فساد الى بدلہ، اس کے بدل کی طرف، لما ذکر نہ من شبہت الشبہ، جی اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کی، یعنی کہ شبہت الشبہ، شبہت الشبہ ہونے کی وجہ سے سرایت پھر نہیں کرے گا بھائی، وایضا لتداول الایدی تاثیر فی رفع الحرمت علی ما عرف، تداول الایدی، تداول الایدی اس کا معنی ہے کسی چیز کا باری باری مختلف ہاتھوں میں آنا، کسی چیز کا باری باری مختلف ہاتھوں میں آنا، صورت سمجھ میں آئی بھائی، ایک چیز آپ کے پاس ہے، آپ نے بیچ دی، کل دوسرے کے ہاتھ میں آ گئی، اس نے بیچ دی، تیسرے کے ہاتھ آ گئی، اس نے بیچ دی، چوتھے کے ہاتھ آ گئی، یہ ایک چیز استعمال میں آپ کے ہے، پھر کچھ دن دوسرے کے استعمال میں، کچھ تیسرے کے استعمال میں، تو یہ اس کو کہتے ہیں تداول الایدی، باری باری مختلف ہاتھوں میں وہ چیز استعمال میں آ رہی ہے بھائی، یا مختلف قبضوں میں آ رہی ہے بھائی، صورت سمجھ میں آئی بھائی، اچھا، اور تو جی، تو یہاں پر نیز ایک تو اس وجہ سے بیع کے ساتھ مشابہت کا ہم نے اعتبار کیا، اس لیے اس کے بدل کی طرف خبث سرایت نہیں کرے گا بھائی، بیع کے ساتھ جب مشابہت کا اعتبار کیا تو مالا تعینوں میں بھائی بدل کے اندر خبث، نفع کے اندر خبث آتا ہے، جی اس میں خبص نہیں آتا تھا. تو یہاں پر بھی شبہ تو شبہ کی وجہ سے خبص نہیں آئے گا, اور نیز اس لیے بھی نہیں آئے گا, دوسری وجہ ذکر کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہاتھوں کے بدلنے کا اس کی تاثیر ہے فی رفع الحرمتی, حرمت کے اٹھانے اٹھنے میں, حرمت کے اٹھ جانے میں ہاتھوں کے بدلنے کا اثر ہوتا ہے. ہاتھ بدلتے ہیں تو حرمت کیا ہو جاتی ہے اٹھ. جیسے بھئی وہ مشہور واقعہ حدیث میں آتا ہے, آپ نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے, گوشت تھا انہوں نے حضور کی خدمت میں پیش نہیں کیا, بھائی حضور نے پوچھا تو فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تو صدقے کا گوشت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی چیز نہیں کھاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکی صدقت ولنا ہدیت, بھائی صدقہ تیرے لیے تھا میرے لیے تو کیا بن جائے گا, بھائی تمہارے پاس جب کسی نے کوئی چیز بیچی کسی نے کوئی چیز بھیجی تو کس طور پر بھیجی کہ یہ, لیکن جب صدقہ تمہارے پاس پہنچا تو مالک بن گئی تو اب صدقہ ختم, اب کیا ہوا, اب تم اس کے مالک بن, اب تم مجھے جو دے رہی ہو وہ کس اعتبار سے دے رہی ہو, وہ ہدیے کے طور پر. تو دیکھا ہاتھ کے بدلنے سے کیا ہوئی, حرمت ختم گئی, ختم ہو گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ گوشت تناول فرمایا, بھائی سمجھ میں آیا بھائی. تو اس لیے کہا کہ اس کے ذریعے اس کی مشابہت بالبیع کا اعتبار کیا تاکہ فساد اس کے بدل میں نہ چلا جائے, اور نیز اس لیے بھی کہ ہاتھوں کے بدلنے کی تاثیر ہوتی ہے حرمت کے اٹھنے میں, علامہ عرفا جیسا کہ جانا گیا ہے. چلیے بس مولانا, ھذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.